الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفى صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب
درس نظامی کی طالبات اور معلمات کی حصول علم میں کیا نیت ہونی چاہیے؟
دیکھیے، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، جب بھی کوئی نیک کام کرے تو رضائے الہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بلکہ ہر کام میں اچھی نیتیں کرنی چاہیے. یہاں تک کہ میرے آقا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھائے تو اس وقت بھی یہ نیت کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تاکہ اب اس کا کھانا بھی ہے وہ گویا عبادت پر مدد دینے کا ذریعہ بن جائے. تو علم دین تو علم دین ہے، تو اس میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے ابھی اخلاص کے متعلق ارشاد فرمایا، تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اخلاص پر استقامت کیسے حاصل ہے؟
کسی بھی عمل پر استقامت پانے کے لیے سب سے اہم ذریعہ جو ہے نا وہ ہے دعا، اور دعا میں قبولیت کے اوقات کا خیال رکھے، پھر الحاح و زاری کرے. ہمارے یہاں دعا بھی تو رسمی مانگی جاتی ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں، ناخنوں سے کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر کھجا رہے ہیں، اور جلدی میں دعا مانگ رہے ہیں کہ بس اب بھاگنے والی ہے، دعا میں دل نہیں لگتا وغیرہ. تو استقامت پانے کے لیے دعا کرے، اور دعا میں الحاح و زاری کرے، یعنی گڑ گڑا کر دعا کرے کہ یا اللہ تبارک و تعالی تو مجھے استقامت دے، اور اللہ کے اچھے بندوں کا وسیلہ پیش کرے. تو ایک تو اہم ترین ذریعہ دعا ہے. مزید جس چیز پر استقامت چاہیے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، مثلا اخلاص پر استقامت چاہیے اور ہم سب کو چاہیے، تو اس لیے اخلاص پر معلومات بھی ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اخلاص کے فضائل بھی ہمیں جاننے چاہیے. جب فضائل معلوم ہوں گے، اخلاص میں کمی کے قبائح پر نظر ہوگی، اس کے نقصانات کی خبر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اخلاص کا ذہن مزید بنتا چلا جائے گا. تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں احیاء العلوم جلد 3 میں اخلاص کا بیان ہے، اس کو ضرور بالضرور آپ پڑھیے. اور جس طرح آپ کا سبق ایک بار پڑھنے سے آپ کو یاد نہیں ہو جاتا، بار بار آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، تو ضرورتاً اس کو بار بار پڑھیے. جب معلومات ہو جائے گی تو انشاءاللہ استقامت بھی ملتی چلی جائے گی. یہ عمل کے لیے، نیکی کے لیے اس کے فضائل جانیے، گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے توبہ پر استقامت کے لیے گناہوں کی تباہ کاریاں اور ہلاکت خیزیاں اور مہلکات جاننے ضروری اور مفید ترین ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کے اخلاص کے موضوع پر سنت و بھرے بیانات بھی بہت زیادہ مفید ہیں. ان میں ایک بیان کا نام تو ہے ہی اخلاص، دوسرا نیکیاں چھپاؤ، اور تیسرا قبولیت کی چابیاں، اخلاص کے موضوع پر امیل سنت کے یہ بیانات موجود ہیں. اس کے سننے سے الحمدللہ ہمیں بے شمار علمی خزانہ ہاتھ آئے گا اور اخلاص کا ذہن بنے گا اور نیکیاں چھپانے کا ہمارا ذہن بنے گا. تو امیر اہل سنت کے بیانات, اسی طرح امیر سنت نے یہ بھی فرمایا کہ دیگر گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن ہو, تو اس سلسلے میں امیر سنت کے جو بھی سنت و برے بیانات ہیں, تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امیر سنت کا ہفتے میں کم از کم ایک بیان تو ضرور سنیں, اس سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح ریاکاری کی تباہ کاریاں, یہ بھی بہت مفید بیان ہے. تو اس طرح ملت سنت کے بیانات سننے سے انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ باطن کو کیسے سنوارا جائے.
اس کا جواب میرا خیال ہے میں نے قبل از وقت دے دیا ہے. نیکیوں کے فضائل جانے اور برائیوں کے مہلکات سیکھے تو انشاءاللہ عزوجل باطن سنورے گا, اور باطن سنوارنے کے لیے اخلاص شرط ہے. تو جو ابھی گزشتہ سوال کے کا جواب تھا وہ سمجھیے کہ اس کا بھی جواب ہے, اور اس کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیں, کشف المحجوب پڑھیں, قوت القلوب بھی مفید ہے, لیکن احیاء العلوم منہاج العابدین وغیرہ یہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب جو ہے یہ الحمدللہ باطن کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے.
اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے دو بیانات بھی نوٹ کر لیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں, اس کے سننے کے ساتھ ہی یہ کسی بھی سنے سدھرنے کا طریقہ, تو الحمدللہ یہ دونوں بیانات بہت مفید. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات, اس پر عمل کر کے بھی ہم اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
جو درس نظامی سے وابستہ اسلامی بہنوں کا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کیا کردار ہونا چاہیے؟
جامعہ المدینہ دعوت اسلامی کے اپنے ادارے ہیں اور دعوت اسلامی ان کے اخراجات برداشت کرتی ہے. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس کے لیے کھالیں گھسیٹتے ہیں بقرعید میں, اور آپ اخبارات میں پڑھتی ہوں گی سنتی ہوں گی کہ بعضوں کا زخمی بھی ہوئے سائی بھائی بلکہ شہید بھی ہوئے حادثوں وغیرہ میں, بقرعید کے دنوں مجھے اچھی طرح یاد ہے شہید بھی ہوئے. یہ سب بیچارے پھر رمضانوں میں سیٹھوں کے بعد دھکے کھاتے ہیں اور طرح طرح کی سیٹھوں کی بولیاں سنتے ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹتے. یہ اپنی کیپیٹل سمجھو آپ پر لگا رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, ان کا یہ ناڑا ہے. تو وہ جامعات المدینہ چاہے سائے بھائیوں کے ہوں خواہ سائے بہنوں کے ہوں وہ اس سے بھی یہی نتائج چاہتے ہیں. اسی طرح جو اسلامی بہنیں رات دن کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اور بیچاریاں مدنی دورے کر کے اور گھر گھر رابطے کر کے اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت عام کرتی ہیں اور انہیں سنتوں کے مدنی پھول پہنچاتی ہیں, ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے اور یہ بھی بیچاریاں مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق چندہ بھی فراہم کرتی ہیں اور بہت کوششیں کرتی ہیں. بلکہ اس کا تو ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف 72 اسلامی بہنوں کو اسلحہ تقسیم کرنی تھی لیکن شاید یہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئی ہیں. اسلامی بہنیں 72 طالبات کی, حالانکہ اس کے لیے کوئی اسلامی بہنوں کو ہماری طرف سے عام ترغیب بھی نہیں تھی کہ اسلامی بہنوں کو قافلے بنا کر لے آؤ, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ ایک خانہ جو ہے وہ بھر گیا اسلامی بہنوں سے. مجھے بڑی تعجب بھی ہے خوشی بھی ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کا جذبہ ہی نہیں. تو اب یہ 72 جو ہے وہ خود ظاہر سمجھ سکتی ہیں کہ عیسائی بہنوں کو کتنا جذبہ ہے وہ عیسائی بہنیں خود ہی سمجھ سکتی ہو الحمدللہ. تو اب یہ 72 جو بنی ہے وہ بھی تو اسلامی بہنیں ہی ہیں, وہ کوئی جدا مخلوق تو نہیں ہے ظاہر, بلکہ ان میں بھی بعض عیسائی بہنیں اپنے علاقوں کی ذمہ دار ہوں گی اور ماشاء اللہ سنتوں کی خوب بہاریں لٹا رہی ہوں گی. تو سبھی عیسائی بہنوں کو, خواہ وہ جامعات سے متعلق ہوں, پڑھی ہوئی ہوں, کورس کی ہوئی ہوں یا نہ کی ہوئی ہوں, سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور دعوت اسلامی کا خوب 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 مدنی کام کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس مدنی کام کی اس وقت آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی, اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے کام کا طریقہ تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے سب سکھا نہیں سکتا, اس کے لیے تو برس آ برس سے عیسائی بہنیں اپنی ایک دوسرے کی تربیت کر رہی ہیں, عیسائی بھائیوں کی بھی تربیتیں ہو رہی ہیں. عیسائی بہنوں کے لیے ایک سسٹم بنا ہوا ہے, چاہے 100 سال کی اسلامی بہن یا اسلامی نانی ہو یا نابالغہ مدنی منی ہو, کوئی بھی اسلامی بہن ہو اس کے لیے یہ لازمی 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 کہ اس کے اپنے ذیلی حلقے میں جو ذیلی نگران ہے اس کی اطاعت میں وہ کام کرے. اگر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو اس کی پرنانی لگتی اور مجھے آڈر کرتی ہے تو پھر یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لشکر روانگی کے لیے تیار تھا جس کے سپاہ سالار حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نوجوان تھے, اور ان کے ماتحت بعض عمر رسیدہ صحابہ اکرام بھی تھے معمر صحابہ علیہ مرضوان. تو بعضوں کو اس سلسلے میں کچھ تشویش ہوئی کہ ایک جوان لڑکا اور اس کے ماتحت اتنے معمر صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دراصل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ سالار بنایا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو سرکار سپاہ سالار بنا چکے میں اس کو تبدیل نہیں کر سکوں گا. تو یہاں یہ بھی درس ملا کہ امیر کا یا نگران کا یا قائد کا یا سپاہ سالار کا معمر ہونا یہ شرط نہیں ہے, مقرر ہونا شرط ہے کہ اس کو اہل افراد نے مقرر کیا ہو, چاہے عمر کوئی بھی ہو. جیسے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی کی طرف غالباً یہ منسوب ہے, تونگری بدلس نبا مال, کہ اصل مالداری دل سے ہے دولت سے نہیں, بزرگی بعقلس نبا سال, بزرگی جو ہے وہ علم و عقل سے ہے نہ کہ عمر سے. تو اس لیے کوئی بھی ذیلی نگران جو ہوگی تو اس کی اطاعت کے بغیر چاہے وہ بڑھیا ہو یا عالمہ ہو یا کوئی پیرانی اما ہو, کوئی صاحبہ محترمہ معظمہ معززہ ہو, کوئی سی ہو, ان کو اس ذیلی نگران کے ماتحت کام کرنا پڑے گا. اگر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں عمر رسیدہ ہوں, میرا تجربہ زیادہ, یہ کل کی چھوکری مجھے حکم دے رہی ہے, تو پھر علاقے میں کام درم برم برم گرم ہو جائے گی, لڑائی چھن جائے گی اور کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. ہاں اگر وہ ذیلی نگران خلاف شرع حکم دیتی ہے تو چاہے ذیلی نگران خلاف شرع حکم دے یا نگران حکم دے یا مشاورت کی نگران خلاف شرع حکم دے یا شورا کا نگران خلاف شرع حکم دے یا بڑے سے بڑی دنیا کی کوئی شخصیت چاہے وہ پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو, خلاف شریعت اگر حکم دے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. خود میرے آقا میرے مولا میرے ملجاؤ ماوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ، میرا استنباط یا مستخرجہ مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ تو زمین پہ دے مارو، یہ آپ کا عاجزانہ قول مشہور ہے کہ بات وہی مانی جائے گی جو شریعت نے کہی، جو بات شریعت نے نہیں کہی وہ نہیں مانی جائے گی. تو اب کوئی ذیلی نگران غلطی کرتی ہے اور وہ کرے گی، معصومہ نہیں ہے وہ، تو ان کی خود تفہیم کریں، کسی اور کو نہ کہے گا کہ وہ اندھی چلاتی ہے، اس کو خود پیار سے محبت سے سمجھا، وہ نہیں سمجھتی. تو اب اس سے جو بڑی ہلکا نگران اس کو جا کر شکایت کرے، صرف اسی کو کرے اور کسی کو نہ کہے. اگر گروپ کیا دو چار کو بتا دیا تو پھر زارے کے غیبت چغلی بدگمانی کا دروازہ کھلے گا اور اس فساد کا آغاز کرنے والی کے طور پر کہیں آپ کا نام آخرت میں آ جائے گا. تو جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کرے آپ کسی اور کو نہ بتائیں. اصلاح مقصود ہے نیت صاف منزل آتا ہے. آپ حلقہ نگران کے ذریعے اس کی اصلاح کریں، وہ نہیں کر سکتی تو علاقائی نگران، اس طرح آگے چل کے آپ مشاورت تک پہنچیں تو مشاورت والیاں جو ہیں وہ اس کی اصلاح کریں گی. یہ سسٹم اسلائی بھائیوں میں بھی. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر بالفرض اسلامی بہنوں کی مشاورت تک بھی ہم نظام کے تحت جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا پہنچ گئے اور پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا تو اب کیا کریں؟
مشاورت برائے باب المدینہ کراچی سے رجوع کریں. اگر یہ بھی حل نہ کر پائے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، صوبائی مجلس مشاورت تک پہنچے. پھر یہ بھی حل نہ کرے تو پاکستان انتظامی کابینہ، یہ بھی حل نہ کرے تو مرکزی مجلس شورا، اگر یہ بھی حل نہ کر پائے تو سگے مدینہ. اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. تو آخر کہیں تو مسئلہ حل ہو ہی جائے گا انشاء اللہ عز و جل، کیونکہ مرکزی مجلس شورا والے بھی معصوم نہیں ہیں. تو یہ ہماری طرف سے بھائیوں کو بھی اجازت، پہلے سے دیوی اسلائی بہنوں کو بھی اجازت ہے کہ اگر ان کی بھی کوئی شکایت ہو تو یا تو ان کی براہ راست انہیں مکتوب بھیج کر اصلاح کریں، یا پھر نہیں مانتے ہو تو آپ مجھے شکایت کریں، جب تک میں زندہ ہوں انشاء اللہ عز و جل میں ان کی خبر لیتا رہوں گا. تو بالکل ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اور الحمدللہ اپنی اصلاح کا ذہن ہے، اور ہم تھوک بجا کر شورا میں تو اسلائی بھائی بہت 101 بار سوچنے کے بعد لیتے ہیں کہ یہ ہمیں چلے گا یا پریشان کرے گا. تو الحمدللہ ہماری شورا آپ کے سامنے ہے کہ اس کے آتے ہی کام بڑھتے 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 کہاں کا کہاں نکل گیا. تو مجلس کی برکتیں الحمدللہ بے شمار ہیں. اللہ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے، اسلائی بہنوں کی مجلسوں کو بھی سلامت رکھے. بیچاریاں بہت بہت کوشش کرتی ہیں، بہت اڑتی ہیں اور بہت زور لگاتی ہیں بیچاریاں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. اسلامی بھائیوں سے اسلائی بہنوں کی اہمیت کم نہیں، اسلائی بہن تو بہت زیادہ اہم ہے. اسلامی بہن اگر ایکٹیو ہو نا تو دیکھیں نا، اسلامی بہن یعنی کہ بہن بھی ہے تو ماں بھی تو بنتی رہی، اور ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے، پہلا جامعہ ہے ماں کی گود. تو اگر ماں کا ذہن مدنی بن جائے گا تو اپنی اولاد کا ذہن بھی مدنی بنائے گی، اور جن ماؤں کا ذہن مدنی ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے مدنی منع جو ہیں الحمدللہ مدینہ مدینہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں. اور جن کا ذہن نہیں ہوتا، جو ماں مدنی ذہن والی نہیں ہوتی، ان کے بچے ٹانگے پھرکاتے اور ڈانس کرتے ہیں. ٹی وی کی دھنوں پر جب کوئی موسیقی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ بچے گلیوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں، مگر مدنی منع الحمدللہ ایسا نہیں کرتے، وہ ناتے پڑھتے. تو فرق تو ہے نا. تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں میری اسلائی بہنیں، انشاءاللہ مدنی ذہن ہوگا ان کا، اور ان کی گودوں میں پلنے والے مدنی منع جو ہوں گے، ان میں سے کوئی انشاءاللہ ذیلی نگران ہوگا، کوئی نگران ہوگا، کوئی انشاءاللہ باب المدینہ کی مشاورت میں ہوگا, کوئی صوبے کی مشاورت میں ہوگا, تو کوئی شورا کا رکن ہوگا, تو کوئی شورا کا نگران ہوگا انشاءاللہ. میری سیٹ بھی خالی ہونے والی ہے, مرنا تو مجھے بھی پڑے گا, تو ان کی سیٹیں بھی ان کو انشاءاللہ مل سکتی ہیں اور میری سیٹ بھی مل سکتی ہے, جیتے جی بھی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری عزت سلامت رکھے, کیونکہ آدمی کو ایسا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام کا ہی نہ رہے, تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلب ہے تو بہرحال ساری سیٹیں مل سکتی ہیں. اور یہ ظاہری سیٹیں کچھ بھی نہیں ہیں, اللہ کی رضا کا منصب مل جائے تو خدا کی قسم مدینہ مدینہ میرا ہی کام ہے. تو ان ماؤں کی گودوں میں پلنے والے انشاءاللہ آگے چل کے دعوت اسلامی کو چلائیں گے, یہی چلائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو یہ اس طرح میں نے بہت کچھ کر سکتی ہیں, اپنے بھائیوں کو شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنا سکتی ہیں, منع کے ابو کو بھی جب اپنی ہر ضد پوری کروا سکتی ہیں ان سے, کیونکہ ہم منع کے ابو کو مدنی قافلے میں سفر نہیں کروا سکتے, نہ جب ان کو رنگین ساڑی چاہیے تو کھانا نہیں کھائیں گی اور اڑی کریں گی اور منہ چھپائیں گی, روئیں گی دھوئیں گی تو وہ لا کے دو ساڑیاں رکھ دیتا ہوگا, تو کیا کبھی قافلے میں سفر کروانے کے لیے نہیں رو سکتے؟ نہیں ہے اس کو ستانا, یا انہیں کہ ناز و انداز کی بات کر رہا ہوں, یعنی وہ انداز اختیار کریں جس میں شرعی گرفت نہ ہو. جس طرح بھی ایک گھر میں تھوڑی بہت ضد چلتی ہے جو شریعت کے دائرے میں, یا کبھی وہ آپ سے اس طرح کی کوئی فرمائش کریں تو اس وقت آپ بھی اپنی فرمائش رکھ دیں کہ ٹھیک ہے آپ کو فلاں غذا چاہیے چھٹی والے دن, تو میں بہترین کتاب میں سے دیکھ کر پکا کر آپ کو کھلاؤں گی, لیکن پھر میرا بھی مطالبہ ہے کہ یہ جناب آپ کو اس وقت ملے گی جبکہ آپ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آ چکے ہوں گے, تو آپ کا شایان شان استقبال ہوگا, مدنی منا آپ کے لیے گجرا لائے گا, اپنے ہاتھ سے وہ آپ کو ڈالے گا اور میں آپ کو وہ ڈش آپ کی پسندیدہ پیش کروں گی. اس طرح انشاءاللہ اگر آپ نے کوشش کی تو آپ کا گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. لیکن دیکھیے اول تاخیر اس طرح کے کام میں غصے کا دخل نہیں ہونا چاہیے, جہاں آپ کو غصہ آیا پچھلا جتنا بھی آپ نے اثر ڈالا تھا اس پر پانی پھر جائے گا, غصہ نہیں ہونا چاہیے, چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے, منہ پھولا ہوا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسکرا مسکرا کر اور شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان مسائل کو آپ نے حل کرنا اور گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے. مدنی منوں کو الٹے سیدھے فیشن کے بابا سوٹ پہنانے کے بجائے میرا مدنی مشورہ ہے کہ بھلے ہی آپ کو انوکھا لگتا ہے لگے گا, لیکن آپ کوشش تو کریں آپ ان کو مدنی لباس کا ابھی سے عادی بنائیں. آپ کی چھوٹی مدنی منی ہے جو 4-5 سال کی ہو, تھوڑی بہت سنبھال لیتی ہو کپڑوں کو, ان کو میرا مشورہ ہے کہ مدنی برقعہ سلوا کر دے دیں. میں تو سہ بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی امامہ اور سفید لباس کا عادی بناؤ. ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ شکایت ہو کپڑے جلدی میلے ہو جاتے ہیں, بار بار دھونے پڑتے ہیں, تو آپ کے بھی تو روز کے کپڑے تبدیل ہوتے ہوں گے. سہ میں نے روز کے روز کپڑے بدلتی ہیں اور اتنے اتنے مطلب لینے کے جب 20-20 گز کا کپڑا دھل سکتا ہے تو آدھے گز کے مدنی منڈے کے کپڑے کو دھونے میں دیر کتنی لگتی ہے. جتنی دیر میرے خیال میں ہاتھ کے رومال کو دھونے میں لگتی, جیب کا رومال کتنا ہوتا ہے اس کو دھونے میں لگتی ہے, اس سے ڈبل دیر شاید وہ مدنی منڈے کے لباس کو دھونے میں لگ جاتی ہوگی, زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. آپ کا جذبہ ہوگا تو سارے مسائل حل ہو جائیں. بیسے مدنی منوں کو سفید لباس اور امامے کی عادت ڈالیں, بار بار اس کو امامہ باندھتے اس کو پہننا تو نہیں آئے گا, موقع بہ موقع باندھ دیا کرے تاکہ اس کا ذہن بنے کہ میری لائن پینٹ شرٹ والی نہیں ہے, میری لائن فیشن پرستی والی نہیں ہے, میری لائن جو ہے یہ مدنی لباس والی, مدنی امام والی اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی نور بھری داڑھی والی لائن ہے. اس کا یہ ذہن ہے. یعنی کہ عام طور پہ ماڈرن ماحول کے, یہ میرا تجربہ ہے کہ ماڈرن ماحول میں پلے ہوئے جو مدنی منے داڑھی کو دیکھ کر بھڑکتے, یہ میرا تجربہ ہے, روتے, اور مدنی ماحول کے پلے مدنی منے داڑھی کو دیکھ کر مانوس ہوتے اور داڑھی پر لپکتے, تجربہ ہے الحمدللہ. تو داڑھیوں پر لپکنے والے, اماموں پر لپکنے والے مدنی منے اور مدنی منیاں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اسی طرح مدنی منوں کے ابو کو بھی آپ داڑھی اور امامے کی ترکیب بنا سکتی ہیں, لیکن اگر بالکل وہ ماحول سے ان ٹچ ہوں تو ابھی ان کو داڑھی اور امامے پر اصرار کرنے کے بجائے پہلے ان کو نماز کا اصرار کریں اور نماز کے لیے مدنی ضد کریں اس کے سامنے, شریعت کے دائرے میں لے کر جو ضد کی جائے تو مدنی ضد اپنے اس کو نام دیتے ہیں, تو مدنی ضد کریں اور اس کو نماز پڑھائے, فجر میں جگائے. اور آپ تو مدنی انعام پر عمل کرتی ہوں گی انشاءاللہ, تہجد والے مدنی انعام پر, تو ان کو بھی مدنی انعام پر تہجد کے لیے جگائیں, تہجد پڑھائیں, فجر کے لیے اصرار کر کے مسجد کی طرف ان کو بھیجیں. گھر میں نہ پڑھنے دو کہ آپ مسجد میں باجماعت پڑھو, جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو, تو انشاءاللہ وہ نمازی بن جائیں گے, تو پھر داڑھی بھی آ جائے گی, امامہ شریف بھی سج جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو مدنی نسخے آپ نے ارشاد فرمائے, یہ تو ان اسلامی بہنوں کے لیے ہیں جن کے یہاں منے کے ابا موجود ہیں, والد اور بھائی, انہیں کس طرح مدنی ماحول کی ترغیب دلائی جائے؟
حکمت عملی, مثلا بھائی جب آئے تو فوراً گرم کر کے کھانا پیش کر دیں, اس کو چائے پکا کر دیتے ہیں, جو بولتا ہے اس کی جائز فرمائشیں پوری کرتی رہے, خوب شفقت دے, اس کے کپڑے دھو کر یا استری کر کے جو بھی, تو جب پہلے سے زیادہ ہی آپ کی شفقت امنڈتی ہوئی دیکھے گا, اس طرح والد صاحب آئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے, تو جب یہ دیکھے گا کہ پہلے تو میرے کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی اور اب میرے کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دوڑ کے آتی ہے, یہ تبدیلی آئی کیسے, تو جب یہ دونوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تبدیلی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آئی ہے, تو آٹومیٹک دعوت اسلامی کی ان کے دل میں قدر پیدا ہو. تو یہ قدر پیدا کرنے کے بعد جب آپ اپنے محبت بھرے انداز میں بھائی کو ابو کو دعوت دیں گی سنتوں کی, تو انشاءاللہ عزوجل وہ قبول کریں گے. لیکن ایک دم سے داڑھی اور امامے کے پیچھے نہ لگا جائے, تو پہلے تو ان کو نمازوں پر لائیں, اور نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ جو آسان نفس پر آسان ہوتی ہیں سنتیں وہ ان کو بتائیں. مثلا ابو آپ جوتے تو پہنتے ہیں لیکن کیا ایک دم سے الٹا پاؤں جوتے میں داخل کر دیتے ہیں, تھوڑی سی توجہ فرمائیے نا, تو آپ جب سیدھا پاؤں جوتے میں داخل کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی, تو ابو بولیں گے کہ ہاں یار یہ تو بہت آسان ہے, اور جب اتارتے ہیں تو آپ سیدھے پاؤں سے جوتا اتارتے ہیں, تو ابو تھوڑی کوشش کریں نا کہ آپ پہلے الٹے پاؤں سے اتاریں پھر سیدھے پاؤں سے, تو اب اور سنت کی فضیلت بھی بتا دیں کہ جو سنت سے محبت کرتا ہے, حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو کسی سنت جو سنت سے محبت جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا کرتا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ حدیث آپ کو رٹی ہوئی ہو اور یہ حدیث سنا کر آپ جوتے پہننے کی اور اتارنے کی سنتیں بتائیں گے, ابو تو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے کہ میری بیٹی سبحان اللہ اتنا سیکھ گئی ہے, اس کی پیاری فضیلت مجھے بتا دی جوتے پہننے کی, کیونکہ جوتے پہننے میں سیدھے پاؤں اور الٹے پاؤں میں نہ ان کی فیشن متاثر ہوتی ہے, نہ ان کو داڑھی رکھنے کی کوئی ترکیب بن رہی ہے, نہ امام شریف کا آپ کہہ رہے ہیں, نہ زلفوں کا اس کو کہہ رہی ہیں, جوتے ہی پہننے میں. تو یہ ایک دم سے اس سنت کو شاید اپنا لیں گے, دو تین چار بار آپ کہیں گے تو اس طرح سنت کی محبت کا بیج ان کے دل میں انشاءاللہ آپ بو دیں گی. ویسے مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے بیج, تو توجہ دلانے کی بات ہے. مذکر فن ذکر تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, تو آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ دیکھا کہ یہ جوتے پر آپ نے بتایا تو خوش ہو گئے, اب اسی طرح کپڑے پہننے کی سنتیں بتاتے ہیں کہ ابو آپ الٹی آستین پہلے کیوں نکالتے ہیں اتارتے ہیں, سیدھی آستین الٹی آستین میں پہلے ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ سیدھی آستین میں ڈالیں, اتارتے پہلے الٹی آستین نکالیں, تو اس طرح کپڑے پہننے کی سنتیں بھی تھوڑی سی ترکیب بھی تو بدلنی ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے, یہ بھی ان کی سمجھ میں انشاءاللہ بآسانی آئے گا. مزید ناخن تراشنے کی سنتیں یہ بھی بہت آسان ہے, یہ ان کو بتائیں, بولے ناخن تو کاٹنے ہی, تھوڑی ترتیب اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا, بنیت سنت کیا کریں گے. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا اگر بتائیں, پھر کوئی اسے طبی اصول بتا دے کہ ابو سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا شفا, بیچ میں دوا اور آخر میں وبا. تو ابو دیکھیں نا آپ کی طبیعت جو نرم گرم رہتی ہے, عموماً ابو تو بیمار ہوتے ہی ہیں, تو پہلے پانی پینے میں شفا حضرت ہے لقمان رضی اللہ تعالیٰ کو, پانی پی لیا کروں میں, دے دیا کروں گی آپ کو پانی, تو یہ بھی زیادہ مشکل نہیں. تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل آپ آہستہ آہستہ پالش کریں گی نا تو ابو پر انشاءاللہ جب زمین ہموار ہو جائے گی تو داڑھی مبارک کا سبزہ بھی اگائے گا انشاءاللہ، زلفوں کی شاخیں بھی انشاءاللہ لہرانے لگیں گی، اور سر پر بھی انشاءاللہ امامے کا ہرا پھول اگ جائے گا انشاءاللہ، اور پورا وجود جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سفید لباس کے نور سے جگمگانے لگے گا انشاءاللہ. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بہت ساری آپ سنتیں سکھا سکتی ہیں اور گھروں میں مدنی ماحول بنا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. جہاں آپ کو غصہ آیا، جہاں آپ نے جھاڑ کے سمجھانے کی کوشش کی، تو جھاڑ کر سمجھانے کو یوں سمجھو کہ جیسے کسی برتن میں کچھ ڈالنا ہو اس میں پہلے سے سوراخ کر دیا، تو اب جو ڈالا وہ تو سوراخ سے بہ جائے. تو غصہ نہیں، بچوں پر بھی غصہ جو کرتی ہے نا، ان کے بچے میں نے جگہ جیت ہو جاتا، وہ کوئی لینگویج نہیں سمجھ. جیسے ماؤں کی اکثر عادت ہوتی ہے بات بات پر جھاڑتی ہے، بات بات پر اس کو ڈانٹتی ہے، دھب کر کے دھبا اس کے پشت پر رکھ دیتی ہے. وہ عارضی طور پر سہم تو جاتا ہے بچہ، لیکن وہ کسی نے مقولہ بھی تو صحیح کہا ہے نا، اطفل حریص فیما منع، بچہ اس بات کا حریص ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. تو اس کے نظارے تو گھر گھر ہیں کہ بچے کو جو منع کرنا ہے، جو نہیں کرنے دینا، اس کو منع کیا تو وہ کرے گا. اور بعضوں کا یہ بھی دیکھا کہ جو اس کو نہیں کروانا، اس کو اگر بولا نا کہ کر تو نہیں کرے گا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جو زمین کا پنکھا اسٹینڈ فین بڑا رکھا ہوا تھا، اور ایک مدنی منی جو میرے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، نا سمجھ مدنی منی، وہ بار بار اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی، تو اس ٹائم بھائی اس کو گھبرا کے پکڑ لیتے تھے، تو وہ بار بار تنگ کرتی تھی، ہاتھ بڑھاتی تھی. تو میں نے سب کو ہٹا دیا، میں نے کہا ڈال ہاتھ، ڈال دو ہاتھ اس کو. تو وہ ہاتھ لے گئی قریب، مجھے پتا تھا ڈالے گی تو نہیں، کیونکہ اتنی تو نہ سمجھ نہیں ہے، وہ ہاتھ لے گئی قریب. پھر اس میں فوراً ہاتھ کھینچنے کا ہوا آتی ہے، ہوا کا بانا بنا کر پھر وہ بھول بھال گئی. جب تک روک رہے تھے وہ ہاتھ برابر لے جاتی تھی ادھر، سب کو تنگ کر رہی تھی. تو اس لیے وہ اس کو بولو کہ آپ ڈالو تو نہیں ڈالے گی، مت ڈالو تو وہ ضرور ڈالے گی. نہیں تو بچہ اتنا نہ سمجھ لو، آگ انگارا اٹھانے لگے اور آپ بولو اٹھا لے تو ہو سکتا ہے اٹھا ملے، ہاں موقع کی مناسبت سے. نہیں تو اتنی عقل آپ میں بھی تو ہونی چاہیے نا کہ اس کو کس بات کا حکم کریں کس کا نہ کریں، کہیں میرے اس واقعے کو دلیل بنا کر کچھ کا کچھ نہیں کر ڈالنا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، صلوا على الحبيب.
یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ساس اور نند کو کس طرح مدنی ماحول کے قریب کیا جائے.
یہ تو اس سے بھی ٹف، کیونکہ آج کل کی عیسائی بہنیں تو بہت جلدی، اچھا اور بھائی اور ابو میں بھی بہرحال اپنائیت ہوتی ہے، ترکیب آسان ہوتی ہے. ساس اور نند تو یہ تو واقعی یعنی کہ مسئلہ، اس کو حل کرنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، کیونکہ ساس اور نند جو ہے وہ اپنی بہو یا باوچ کو پہلے ہی سے اجنبی یا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائے گھر کی ہے، پرائی ہے، اور اس کے سامنے بھی بیچاریاں بول دیتی ہیں اور چھپ چھپ کر کانا پھوسی کریں گی، اس کو وہ دیکھ رہی ہے اور یہ کانا پھوسی کر رہی ہے ساس اور نند، تو اس لیے وہ بیچاری کڑتی رہتی ہے اور ترکیب بن نہیں پاتی. ذرا کچھ بیماری ہوئی گھر میں تو کانا پھوسی میں کرتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا ہے، اور اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بولتی ہیں کہ جادو کر دیا، یا کوئی مڑا چوڑا کاغذ تکیے کے نیچے سے نکلا، چاہے بچے نے ڈال دیا ہو یا کچھ بھی ہو، تو بولیں گے یہ دیکھ تعویذ نکلا، اور کسی عامل کو بھی کہا اس نے بول دیا یہ تعویذ ہے، تو اب گئے کام. تو ساس نند کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بہت دل آزاریاں کرتے ہیں. تو اب ایسے میں سمجھدار بہو جو ہے، ایک تو وہ اپنے گھر سے جہیز میں قفل مدینہ لیتی جائے، یہ ابو بھی کہا قفل مدینہ دیں گے، مجھ سے لیتی جائے قفل مدینہ. اسر اللہ جل جلالہ و من والہ و جل سبحانہ، اور اپنا ذہن بنا لے کے ساس اور بہو مل کر پٹائی بھی کریں گی میری، وہ خود چیخ نکلی تو نکل جائے، میں نہیں چیخوں گی، نند پٹائی کریں گے مل کر اور ساتھ میں ساتھ کا بیٹا بھی شروع ہو جائے گا مجھ پر، تب بھی چیخ خود نکلے تو نکلے، میں نہیں چیخوں گی. اس وقت کفلے مجمع ٹائٹ لگا کر جائے، ایک دو بار اگر پٹائی بھی ہو گئی، بولا بولی تو ہوتی رہے گی کہ تو نے نمک کیوں زیادہ ڈال دیا، تو چینی کیوں کم ڈالی، آج مرچ تو نے جان بوجھ کر زیادہ ڈالی، ہم سب سے منہ جلا دی اس لیے نا کہ ہم کھا نہیں سکے. یہ ستا دی بہت ہے، یہ کرتے رہیں گے آپ سے. لیکن آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل نہیں الجھے، اور اگر چینی زیادہ پڑ گئی یا نمک کم پڑ گیا تو فوراً ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں کہ بے خیالی میں ایسا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ میں احتیاط کروں گی، امی معاف کر دوں. جس طرح اپنی ماں کو آپ ماں سمجھتی تھی نا سمجھو، اس طرح اب اس کو ماں سمجھنا ہے. اب یہ ساس آپ کی ماں ہے، نند آپ کی بہن، یہ ذہن بنا کے انشاءاللہ آپ رہے گی نا تو آہستہ آہستہ فاصلے سمٹ جائیں گے. اسی طرح ان کو آپ بزرگان دین کی حکایات سنائیں، کیسی تے کوشش کر کے سنائیں، بیانات کی رسالے پڑھ پڑھ کے سنائیں، رضان سنت کا درس دیں، درس دیں، اور یہاں سے جو بھی تکلیف پہنچے بس یہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے نا، کامیابی بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اگر میرا رسالہ آپ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لیں، غیبت کی تباہ کاریاں، اور اس کو اگر یہ آپ کو اللہ کرے کہ حفظ ہو جائے، اس میں اس طرح کے بہت سارے مطلب غیبت کے قبائح بیان ہوئے، غیبت کے الفاظ بھی لکھے. تو آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے بس آپ میکے میں اس کو بیان نہ کریں. میکا جو ہے نا یہ مورچہ، آپ کو بھلے وہاں سے شفقت ہی ملے گی، میکے میں شفقت ملے گی، لیکن بعضوں کا وہ شفقت جو ہوتی ہے اس میں زہر گھلا ہوا ہوتا ہے، غیبتوں کا زہر، تہمتوں کا زہر، بدگمانیوں کا زہر، اشتعال پیدا کرنے کا زہر، یہ زہر اس شفقت میں گھلے ہوتے ہیں. یہ سمجھو آپ کو میکا جو دلاسہ دے رہا ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ بکری عید میں شاید دیکھا ہو کسی نے کہ وہ خوراٹ گائے ہوتی ہے نا، تو چارہ بھی دکھاتے ہیں تو ساتھ میں اس کو بچ 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 کر کے وہ ٹانگوں میں رسیاں ڈال کے پونچھ پکڑ کے اچانک ایسا اس کو وار کر دیں گے چاروں کھانے چت کر دیں. تو یہ آپ کا میکا آپ کے لیے قصائی کا رول ادا کر رہا ہے کہ آپ کو یہ تہمتوں کے اور مظلومیت کا احساس دلانے کے زہر آپ کو دے رہا ہے کہ تم مظلوم ہو بس، حالانکہ زبان تو تمہاری بھی وہاں ہو سکتا ہے چلی ہو. تو میکے میں اگر یہ بیان کریں گے آپ کا رہا نہیں جائے گا، آپ سمجھیں گے امی دلاسا دے گی، امی دلاسا دے رہی ہے، لیکن ساتھ میں تم نے چوڑیاں پہنی تھی، تم نے یوں جواب نہیں دیا، تیرے منہ میں مونگ بھرے تھے، بول دیتی تو بھی یوں، یہ تو یوں ہے، ایسی ہے، میں جانتی ہوں، دو بہو ہیں ان کی، دونوں کے ناک میں دم کر رکھا ان لوگوں نے، جادوگرنیاں جادوگرنیاں، ہم پھنس گئے یہاں کر. تو ساس اور نندوں کے آپ کی امی شفقتوں بھرے لیکچر جو ہوں گے نا، جو آپ شفقت ہوں گے، یہ ذہن اس طرح ان سے تربیت لے کر جب آپ فائرنگ کریں گے نا سسرال میں، تو آپ کا گھر ٹوٹتا چلا جائے گا. اسی طرح طلاق کی نوبتیں بھی آتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو تباہ ہو جاتے ہیں گھر. تو اس لیے میکے میں فریاد نہ کریں، دعا کرتی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں. بعض سسرال والے اتنے نادان ہوتے ہیں کہ اگر بہو مسلح پر بیٹھ کر کچھ ورد و وظائف پڑھے نا، تب بھی بولتے کہ یہ منتر پڑھتی ہے، جادو کرتی ہے. دیکھو مسلح سے ہٹتی نہیں ہے، پڑھتی رہتی، ہم کو کوسنے دیتی ہے، دعا کرو گے تو بولے کوسنے دیتی ہے، بد دعائیں دے رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر کبھی سے لگی ہوئی. تو ایسے اگر معاذ اللہ آپ ایسی جگہ پھنس جاؤ تو وہ ان کے سامنے مسلح ہی مت بچاؤ، اپنے فرض نوافل جو پڑھا باقی ورد و وظائف پڑھنے، تو ایسے موقع پر پڑھیں گے ان کو سب، تاکہ ان کو بیچاریوں کو بدگمانیوں. تو کوشش کریں گی تو انشاءاللہ اس طرح اپنے سسرال میں بھی مدنی ماحول بن سکتا ہے. اب میں تھیوری ہی دے سکتا ہوں، اس تھیوری کو پریکٹیکل جب آپ کریں گی تو آپ کو اور بہت کچھ انشاءاللہ اس میں مزید راہیں ملیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
مدین باپا یہ کیا دیور اور جیٹھ پر بھی انفرادی کوشش اسلامی بہنیں؟
دیور اور جیٹھ پر اسلامی بہنیں انفرادی کوشش نہ کر، کیونکہ دیور اور جیٹھ جو نا یہ بجلی کی ننگی، ان کی طرف دیکھنا بھی فساد ہے، ان کی طرف ان سے گفتگو کرنے میں فساد ہے، ان کو چھوٹا بھائی ان پر شفقت کرنا بھی فساد ہے. ہاں اگر نابالغ بچہ بہت چھوٹا بچہ ہے دیور تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کریں کہ اگر کل زندہ رہے دونوں تو وہ بالغ ہو جائے گا تو پردہ تو یہ دیور اور جیٹ سے عام آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ پردہ سخت ہونا چاہیے کہ ان کو فری ہوتے دیر نہیں لگتی اور گناہوں کا سلسلہ دیکھنا بھی ظاہر حرام تو ہے کہ عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. دیور اور جیٹ پر انٹر کرنے میں 101 بار سوچیں اور کوشش کریں کہ آپ ان سے دور ہی رہیں. ہاں آپ کا اپنا بھائی جو وہ آپ کے دیور و جیٹ سے بے شک دوستی کر کے ان پر انفرادی کوشش کرے مدنی ماحول میں لے آئے, ورنہ آپ نے ہمدردی میں اس کو رسالہ دیا, اس کو کیسٹ دیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ آپ کو گفٹ دے گا, تو گفٹ اور پھر لفٹ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہونا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
طالبات کا اپنی معلمات کو تحائف دینا
چاہیے کہ وہ طالبات کے تحائف قبول نہ کریں, کیونکہ طالبہ کا یہ ذہن ہو سکتا ہے کہ میں معلمہ کو تحفے دوں تاکہ میری کمزوری پر پردہ ڈالے اور مجھے پاس بھی کر دیں. اس لیے نہ ان کے تحفے قبول کریں نہ ان کی خصوصی دعوت قبول کی جائے. ان کو میرے حوالے سے منع کر سکتے ہیں تو کیسٹ سنائی جا سکتی ہے, انشاءاللہ کیسٹ بھی ریلیز ہوگی انشاءاللہ. اس کی تفصیلات پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں, اساتذہ کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ وہ طلباء کے تحائف قبول نہ کریں. اگر پہلے سے تحائف کا رواج تھا یا محارم ہے جیسے بیٹی بھی اور طالبہ بھی ہے تو تحفہ لینے میں کوئی حرج نہیں بیٹی سے, مگر اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ امتحان قریب آ رہے ہیں. بیٹی پہلے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی, آج یہ لفٹ بنڈل اٹھا کے چلی آ رہی ہے, چکر کیا اچھا اس کو پاس ہونا ہے. تو پھر اس کو اب بیٹی ہی تو ٹھہری, اس کو تو مطلب اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ اچھا تو اتنے سے کلپ میں مجھے خرید لے گی تو پاس ہو جائے گی, سند اتنی سستی نہیں ہے, لے کے سمجھ گئی جیسے رواج ہے. اور کرنے سے پہلے بھی وہ دیتی تھی تحفہ بھی دے رہی ہے تو لینے میں حرج نہیں. تحفے میں طالبہ بننے کے بعد زیادتی کر دی اس نے, یہ جو ہے یہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے. یہ تو آدھا پاؤ برفی آتی تھی, آج آدھا کلو برفی کیسے آ گئی. اچھا امتحان کریں گے بارہ سے آدھا کلو ہو گئی, اور امتحان کے جب نتائج نکلنے والے ہوں گے تو شاید ایک کلو کا ڈبہ آئے گا. تب اس میں آپ سمجھ جائیں, اپنے ضمیر سے پوچھ لیں, مہربانی کر کے تحائف قبول نہ کیا کریں, ہم اگر رشوتوں کے گناہ میں پڑ سکتی ہیں. اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.